اللهم ارزقنا شفاة الحسين، اللهم ارزقنا زيارة الحسين، اللهم ارزقنا محبة الحسين، اللهم ارزقنا زيارة الحسين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد. بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين المنتجبين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: ولا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرا. سری وجود پاک متا کرے محمد وال محمد اجماع بابا زبلن صلوات
اللہ
صحت و سلامتی کو شان امام ولایت مہمان ہے بیت تمام علماء امامیہ تمام مراجع کرم و مقام معظم رہبری اجماع باواز بلند صلوات
اللهم صل علی محمد آل محمد.
برائے دیسی بنا بودی دشمنان اسلام و دشمنان اہل بیت متعجید لرزوح رے حضرت امام زمان اجماع باواز بلند صلوات
اللهم صل علی
انشاءاللہ ہماری قلیل عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں حضرات معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے پیروکاروں میں ان کی شفاعت پانے والے میں قرار دیں سے بندی کے باواز بلند صلوات
اللہم صل علی محمد
وآل محمد. عزیزان محترم، سامعین گرامی، قدر امیر المومنین کا یہ فرمان جسے سرنامہ کلام قرار دیا، پیغام حریت دیتا ہے، ہر غلامی سے نجات کا پیغام دیتا ہے، بندگی پروردگار کا پیغام دیتا ہے. انسان اس کلام کو پڑھنے کے بعد یہ بات کو سمجھ لیتا ہے اگر دقت کرے کہ وہ خدا نہیں ہے. ولا تکن عبد غیرک، اپنے آپ کو کسی غیر کا بندہ نہ بنا، یعنی انسان کے لیے بندگی تو لازمی ہے، انسان میں بندگی تو کرنی ہے، مگر مولا یہ فرما رہے ہیں کہ اپنے آپ کو کسی غیر کا بندہ نہ بنا. اور بندگی کے جو لائق ہے انسان اسی کی بندگی کو اختیار کرے. فرعونیت قطعاً قابل قبول نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کا مفہوم بھی یہی ہے کہ ہر غیر اللہ کی بندگی کا انکار کر کے انسان صرف اور صرف پروردگار عالم کی بندگی کا اقرار کرے. قل لا الہ الا اللہ تفلحوا، اور یہ فلاح کا راستہ ہے، نجات کا راستہ ہے ہر گرفتاری اور ہر اسارت سے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ہر دور میں ایسے لوگ آتے رہے کہ جنہوں نے اللہ کے بندوں کو اپنی غلامی اور بندگی میں لے لیا۔ عمر کائنات امیر المومنین کا ہی فرمان ہے کہ آپ ارشاد فرما دیں کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو مبعوث فرمایا تاکہ وہ بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں لے آئے۔ یعنی پیغمبر کی بعثت کا ہدف اللہ نے جو آپ کو بعنوان پیغمبر مبعوث فرمایا، ارسال فرمایا، اس کا ہدف اور مقصد یہ ہے کہ اللہ کے بندے کچھ بندوں نے اپنی بندگی میں لیے ہوئے ہیں، پیغمبر تشریف لائے ہیں تاکہ وہ اللہ کے ان بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں لے آئے۔ اس لیے کہ بندوں کی بندگی کرنا غلامی ہے جبکہ اللہ کی بندگی کرنا حریت اور آزادی ہے۔ اللہ کی بندگی میں انسان حقیقی معنی میں آزادی پاتا ہے۔ انسان آزاد ہی وہی ہے کہ جو ہر غیر کی بندگی سے آزاد ہو کر صرف اور صرف اللہ کی بندگی میں۔ اگر کوئی اللہ کی بندگی سے ہی انکار کرے اور اللہ کی بندگی کو بھی اختیار نہ کرے، ایسا شخص آزاد قطعاً نہیں کہلایا جا سکتا، اس لیے کہ اللہ کی بندگی سے انکار در حقیقت اپنے نفس کی غلامی کا نام ہے۔ یعنی انسان اگر اللہ کی بندگی سے انکار کر رہا ہے، اس کے کہے کو نہیں مان رہا اور کسی اور کی بھی بندگی کو نہیں مان رہا، تو پھر گویا وہ اپنے نفس کا غلام ہے، وہ اپنے نفس کی بندگی میں ہے۔ یہ انسان کا اپنے نفس کی بندگی کرنا انسان کو پسی اور ضلالت میں، گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک یہ قرآن میں پروردگار فرماتا ہے کہ بے شک یہ نفس تو برائی کا امر کرنے والا ہے۔ جو اس نفس کی اسارت میں گیا، جس نے اپنے نفس کو غالب کر لیا، وہ پسیوں میں چلا گیا، اس لیے کہ وہ گناہ و معصیت میں مبتلا ہو کے بدترین مقام پر اور سطح پر اپنے آپ کو لے گیا۔ قرآن ایسے لوگوں کی جب تعبیر کرتا ہے تو کہتا ہے کل انعام بل ہم اضل، یہ چوپایوں کی مانند بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ یہ حیوانی حرکتیں جو ہیں، یہ خواہشات کی تکمیل کی راہ میں کسی بھی قسم کے اصول و قوانین و ضوابط اور احکام کو خاطر میں نہ لانا، اور صرف یہ کہ میری خواہش پوری ہو جائے، اب کسی بھی راستے سے ہو، کسی بھی ذریعے سے ہو، کیسے بھی ہو، بس میری خواہش پوری ہو جائے، یہ خوب حیوانی ہے، حیوانیت ہے۔ جانور کسی اصول کو نہیں پہچانتا، جانور کسی قوانین کو نہیں پہچانتا۔ ایک جانور کسی غریب کی سبزی کے ٹھیلے پر سبزی دیکھے تو بس اس کی خواہش پیدا ہوتی ہے، منہ مار کے کھانا ہے تو بس جا کے وہ کھانے کی کوشش کرتا ہے، بزور طاقت ہی اسے ہٹایا جا سکتا ہے۔ اگر طاقت کا استعمال نہ کیا جائے تو وہ جا کر یہ نہیں دیکھتا کسی غریب کا مال ہے، بغیر پوچھے کھانا اس کا درست نہیں ہے، یہ لقمہ حرام بن جائے گا۔ اس کے لیے کوئی حرام نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی کسی کے حق کی پاسداری نہیں ہے، حیوان ہے، ایک خواہش پیدا ہوئی، بس اپنی خواہش کو پورا کرنا ہے۔ اگر انسان بھی ایسا ہو جائے کہ بس خواہش ہے، اب خواہش پوری کرنی ہے، کیا قانون ہے، کیا حلال و حرام ہے، کسی کا حق پامال ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، اس بات کی پرواہ نہ کرے، بس ساری تگ و دو اس بات کے لیے ہو کہ میری خواہش پوری ہو جائے، تو یہ قرآن کہتا ہے کل انعام چوپایوں کی مانند ہے، بل ہوں مزل، بلکہ ان سے بھی پستر ہے، کیونکہ اسے تو چوپایا بنایا، وہ اس لیے یہ حرکت کر رہا ہے، مگر اسے تو اللہ نے انسان بنایا تھا، عقل عطا کی تھی، اس کی رہنمائی کے لیے باطن میں بھی ایک نبی و پیغمبر رکھا ہے، اور ظاہری طور پر بھی اس کے لیے پیغام پہنچایا گیا ہے، مگر اس کے باوجود اگر یہ اپنے نفس کی غلامی کرتا ہے، خواہشات کا اسیر ہے، تو یہ حیوانات سے بھی پستر ہے۔ درود پیغمبر محمد و آل محمد، یہ بدترین ہے کہ انسان نہ کسی غیر کی بندگی میں ہے اور نہ ہی اللہ کی بندگی میں ہے، اس کے معنی یہ کہ وہ اپنے نفس کی بندگی میں ہے، نفس کا اسیر بن چکا ہے۔ حکم یہ ہے کہ بندگی اللہ کی اختیار کرو، تمہیں پیدا ہی اللہ کی بندگی کے لیے کیا گیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ وہ بندگی پروردگار کرے، اللہ کی بندگی کرے۔ انسان پیدا اللہ کی بندگی کے لیے کیا گیا ہے، اب اگر وہ اللہ کی بندگی نہیں کرتا تو یقیناً یہ خدا تو ہے نہیں، اسے بندگی کرنی ہے، اسے کہاں ماننا ہے۔ اب اللہ کا نہیں تو یہ کسی غیر کا بندہ بن جائے گا، اور کسی غیر کا بھی نہیں بنا تو لازماً یہ پھر اپنے نفس کا بندہ بن جائے گا۔ ان تینوں بندگیوں میں سب سے بہتر کون سی بندگی ہے؟ اس کے غیر بھی اسی کی طرح محتاج و لاچار ہیں، یہ خود بھی اسی طرح محتاج ہیں، اور وہ پروردگار ہے جو غنی حمید ہے، جو ہر ایک سے بے نیاز اور لائق تعریف ہے۔ تو اگر بندگی کرنی ہے تو کسی اپنے جیسے غیر کی کیوں کریں، اپنے نفس امارہ تم بسو کی بندگی کیوں کریں، کیوں نہ اس پروردگار قادر مطلق، اس رحمان اور رحیم کی بندگی کریں جو ہمارا خالق بھی ہے، جو ہمارا مالک بھی ہے، جو تمام ہماری حاجتوں کو پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور جس کے پاس ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ لہذا اگر بندگی کرنی ہے تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کی جائے۔ اللہ کی بندگی، یہ بات یہاں سے شروع کی تھی ہم نے کہ اللہ کی بندگی در حقیقت انسان کی انسانی آزادی ہے۔ یعنی اگر دیکھا جائے اور گہرائی میں جا کے اگر مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے اللہ کی بندگی کرنا۔ انسان اپنی فطرت کی آواز کو نظر انداز کر کے کسی غیر کی بندگی کرتا ہے، اپنی فطرت کی آواز کو نظر انداز کر کے اپنے نفس کی بندگی کرتا ہے۔ اس کی فطرت نہ اس کی اپنے نفس کی بندگی کی دعوت دیتی ہے، نہ کسی غیر کی بندگی کی دعوت دیتی ہے، انسان کی فطرت اسے اپنے پروردگار کی بندگی کی دعوت دیتی ہے۔ مزاج ہمارا یہی۔ میں دو چار مثالیں مختصر سی اپنی زندگی کی اگر دوں آپ کی خدمت میں تو یہ مفہوم آپ کی خدمت میں واضح ہو جائے گا۔ ہمارا مزاج یہی ہے، یہی ہماری روش ہے۔ اگر کسی بھی مشکل کے اندر، کسی بھی مرحلے میں اگر کوئی ہمارے کام آتا ہے، کوئی پڑوسی ہمارے کام آتا ہے، تو ہم 10 جگہ اس کی تعریف بھی کرتے ہیں، اور جب جب وہ گھر سے نکلتا ہے اور ہماری نظر پڑتی ہے ہم اسے سلام بھی کرتے ہیں، السلام علیکم، خیریت پوچھتے ہیں، بڑی مشکل میں کام آیا تھا، میرے بیٹے کا ایڈمیشن کروا دیا، 5 لاکھ دینے کو تیار تھا مگر نہیں ہو رہا تھا، انہوں نے اپنے تعلقات سے کروا دیا، بڑے مہربان انسان دوست، میرے محسن ہیں، میرے بچے کا ایڈمیشن کروا دیا، جناب میرا ویزا لگوا دیا۔ توجہ فرمائیے آپ نے، اب ہمیشہ اسے سلام کرتے ہیں، اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں، 10 جگہ اس کی تعریف کرتے ہیں، کیوں؟ مشکل میں کام آیا، میری ایک ضرورت تھی وہ ضرورت پوری کر دی۔ توجہ فرمائیے آپ نے۔ اچھا آپ اپنے اوپر نہ رکھ کے دیکھیں، کسی کے ساتھ آپ نے نیکی کی ہوگی اور نیکیاں کی ہوں گی اور کرتے رہتے ہوں گے آپ، مزاج یہ ہے کہ وہ افراد کے جن کے ساتھ آپ نے نیکیاں کی ہوں گی، اکثر محافل میں ویسے کبھی ادھر ادھر آپ کو مل جائیں تو آپ کو جھک کر سلام کرتے ہوں گے، سینے پہ ہاتھ رکھ کے سلام کرتے ہوں گے، خیریت پوچھتے ہوں گے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ ان کے محسن ہیں۔ یعنی یہ صرف آپ ہی کا نہیں، آپ اپنے ساتھ اگر دوسرے انسانوں کو دیکھیں تو ان کا بھی یہی مزاج ہے، تو معلوم ہی ہو کہ ہمارا مزاج یہی ہے کہ جو ہمارے ساتھ نیکی کرتا ہے، جو ہم پر احسان کرتا ہے، ہم اس کے سامنے خاضع ہو جاتے ہیں، ہم اس کے سامنے دھیمی آواز میں بات کرتے ہیں، ہم ہر جگہ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ وہ اپنی تعریف کرنے کے لیے ہمیں پیسے نہیں دیتا، صرف یہ کہ وہ ہمارا محسن ہے اتنا ہی کافی ہوتا ہے، ہم 10 جگہ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ ڈاکٹر ہمارا علاج کرتا ہے، اس علاج سے ہمیں شفا ملتی ہے، 10 جگہ اس ڈاکٹر کی ہم مارکیٹنگ کرتے ہیں، 10 جگہ اس کی تعریف کرتے ہیں، لوگوں کو وہاں ریفر کرتے ہیں، یہی مزاج ہے نا ہمارا۔ خوب اگر یہ ہمارا مزاج ہے تو یہ مزاج مصنوعی تو نہیں ہے، یہ مزاج مصنوعی تو نہیں ہے، یہ کیونکہ کامن ہے، یہ صرف ہمارے اندر نہیں، مغرب میں چلے جائیے وہاں بھی یہ مزاج ہے، مشرق اقوام کو دیکھ لیجئے وہاں پر بھی یہ مزاج ہے، شمال جنوب عرب عجم جہاں پر دیکھیے یہی مزاج ہے۔ اس کے معنی ہے کہ یہ فطرت انسانی ہے، یہ وہی فطرت ہے جس پہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ تو یہ جب فطرت ہے کہ ہم اگر کوئی محسن ہو ہمارا، ہمارے ساتھ نیکی کرے تو ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کے گن گاتے ہیں، اس کے سامنے ہم خاضع رہتے ہیں، تو ذرا سوچئے تصور، وہ مالک کے جس نے ہمیں پیدا کیا، وہ مالک کے جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمارا رازق ہے، جو قدم قدم پر ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا، جو مستقل ہم پر رحم و کرم کرنے والا، ہم اس کی نافرمانیاں اسی کے محضر میں کرتے ہیں، پھر بھی وہ درگزر کرتا ہے، جبکہ ہم درگزر کرنے والے نہیں ہیں۔ ہمارے سامنے ہماری اولاد، ہمارا ماتحت، ہمارا کوئی محکوم اگر ذرا ہماری مرضی کے خلاف کرے، ہمارا لہجہ بلند ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیتے ہیں، مؤاخذہ شروع کر دیتے ہیں۔ کتنا کریم ہے وہ پروردگار، اسی کے محضر میں اس قادر مطلق کی دی ہوئی توانائیوں سے اسی کی نافرمانی کرتے ہیں، مگر وہ پھر بھی درگزر کرتا ہے۔ ایسا مہربان، ایسا رحم کرنے والا پروردگار، ہمارا خالق و مالک و رازق پروردگار، تو آپ کی فطرت اور آپ کا مزاج کیا کہتا ہے؟ آپ کا مزاج، آپ کی فطرت کیا کہتی ہے؟ اس پروردگار کی تعریف کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ ہم الحمدللہ رب العالمین، یہ تعریف اللہ کی، ہر قسم کی تعریف اسی پروردگار کے لیے ہے جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، یہ فطرت کی آواز ہے۔ اگر بندگی کرنی ہے تو پھر اس پروردگار کی بندگی کی جائے کہ جو ہمارا محسن ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا رازق ہے، ہم پر رحم کرنے والا ہے۔ تو جو بات میں عرض کر رہا تھا کہ انسان کو ضروری ہے کہ وہ کسی نہ کسی کی بندگی کرے، یا اپنے جیسے غیروں کی بندگی کرے، یا اپنے نفس کی بندگی کرے، یا اس مالک کی، خالق کی بندگی کرے جو ایسے ایسا ہمارے اوپر مہربان اور کرم کرنے والا ہے، تو سب سے بہتر بندگی کون سی ہوگی؟ غیر کی بندگی، اپنے نفس کی بندگی، یا اس پروردگار کی بندگی؟ تو یقیناً انسان کی عقل اور اس کا دل اسی بات کی گواہی دے گا کہ انسان اگر بندگی سے جب کرنی ہے تو اس کی بندگی کرے کہ جس کی بندگی کرنا غلامی نہیں بلکہ آزادی ہے۔ اس لیے کہ اپنے نفس کی غلامی، اپنے نفس کی بندگی بدترین غلامی ہے، اس سے بدتر غلامی غیر اپنے جیسے کی بندگی کرنا۔ اپنے جیسے کی کیوں بندگی کرے آدمی؟ کرنی ہے تو بے اس کے مقابلے میں اپنی کر لے، اور اگر اپنی ہی کر رہا ہے بندگی تو اس کا نفس و امارۃ بالسوء ہے۔ لہذا یہ بندگی بھی انسان کی نجات دہندہ نہیں بلکہ اسے اسیر بنانے والی ہے، حیوانیت کی طرف لے جاتی ہے۔ تو پھر یقیناً اس کی بندگی لائق و شائق ہے کہ جو ہر قسم کی پستیوں سے نکالنے والا ہے، کیونکہ اللہ اکبر، پروردگار ہر تعریف سے بالا تر ہے، سبحان اللہ، ہر عیب و تنقید سے منزہ ہے اس کی ذات۔ لہذا ایک ایسی ذات کی بندگی انسان کو کمالات کی منزلیں طے کراتی ہے۔ توجہ فرمائیے اپنے، انسان اگر بلند ہونا چاہتا ہے تو اسے ایک ایسی ذات کی بندگی کرنی ہوگی کہ جس کی بندگی جس کے سامنے اس پیشانی کو جھکا دینا اسے بلند کرتا ہے. مجھے بتائیے آپ کے سامنے سجدہ کرنا، بتوں کے سامنے سجدہ کرنا، درختوں کے سامنے سجدہ کرنا، ستاروں کے سامنے سجدہ کرنا، آفتاب کے سامنے، مہتاب کے سامنے سجدہ کرنا، یہ انسان کو شرف دے گا، بلند کرے گا، یا جو اس کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، جو غنی اور بے نیاز ہے، اس کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو رکھنا یہ انسان کو بلند کرے گا. درود پڑھیے بر محمد آل محمد. تو یہ آزادی کا مفہوم کسی غیر کی بندگی میں کبھی پورا نہیں ہو سکتا. انسان اگر آزادی چاہتا ہے تو لازم ہے پیغمبر کی پہلی دعوت کا جملہ پھر تکرار کروں گا، قولو لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود. سب سے پہلے ہر غیر اللہ کی بندگی کا انکار کر دو، نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی لائق بندگی، کوئی الہ نہیں ہے. جب تک تم کسی غیر کی بندگی سے نجات حاصل نہیں کرو گے اس وقت تک تم اسارتوں سے آزاد نہیں ہو سکتے. جب تک پیروں میں پڑی ہوئی زنجیریں جو بندی ہوئی ہیں، جب تک جہاز کا لنگر جو کنارے پر گڑا ہوا ہے، جب تک یہ نہیں اٹھایا جائے گا، جب تک یہ زنجیریں نہیں کاٹی جائیں گی، نہ جہاز حرکت کر پائے گا، اپنا سفر شروع کر پائے گا، نہ یہ انسان حرکت کر پائے گا. یہ زنجیریں رکاوٹ بن جائیں گی. غیر کی بندگی رکاوٹ ہے. انسان جو اسیر ہوتا ہے خواہشات نفسانی کا یا کسی غیر کی بندگی میں ہوتا ہے، یہ کبھی انسانی سفر کا آغاز نہیں کر پاتا، یہ کمالات کی منزلوں پر گامزن نہیں ہو پاتا جب تک اس اسارت سے نہیں نکلے گا. اسی لیے کہا کہ قولوا لا الہ، پہلے انکار کرو، یعنی تمام اقسام کی غلامی کی زنجیروں کو کاٹو، تبھی تم حرکت کر سکو گے، تبھی تمہارے کمال کا سفر شروع ہوگا. وہ کمال کا سفر کیا ہے؟ الا اللہ، اللہ کی بندگی. اللہ کی بندگی جھکنا نہیں ہے بلکہ اٹھنا ہے، پرواز کرنا ہے. جو سجدے میں اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں وہ پرواز کرتے ہیں، من حیث انسان بلند ہو جاتے ہیں، کمالات کی منزلیں طے کرتے ہیں. اس لیے کہ کمال مطلق کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکایا ہے، کسی محتاج کے سامنے نہیں جھکایا، کسی مجبور مخلوق کے سامنے اپنی پیشانی کو نہیں جھکایا، بلکہ اس ذات کی بارگاہ میں جھکایا ہے جو بے نیاز ہے. لہذا اس کے سامنے جھکنا اصل آزادی کو انسان کو عطا کرتا ہے. جو حریت چاہتا ہے اسے اسی کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکانا ہوگا. درود پڑھیے بر محمد آل محمد. کربلا پہ اگر نگاہ ڈالیں تو کربلا مظہر ہے. امام حسین کے مقابلے میں جو افراد ہیں، جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، وہ سب کے سب یا اپنے نفس کی غلامی میں ہیں یا اپنے جیسوں کی غلامی میں ہیں. اور جو امام حسین کے اصحاب و انصار ہیں، یہ سب کے سب وہ ہیں جو جز اللہ کے کسی اور کی بندگی میں نہیں ہیں. یہ آزاد ترین افراد ہیں. اگر بعد شہادت مظلوم کربلا زنجیروں میں جگڑ کر بھی، توق اور بیڑیاں اور ہتھکڑیاں پہنا کر بھی اگر سید سجاد کو لے کر گئے تھے تو ظاہراً وہ کہہ رہے تھے اسیر، مگر در حقیقت آزاد ترین انسان روئے زمین پر اگر کوئی اس وقت تھا تو وہ سید سجاد تھے. اگرچہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، توق پڑا ہوا تھا، بیڑیاں تھیں، ہتھکڑیاں تھیں، لوگ سمجھ رہے تھے ماتا پرس خواہشات کے اسیر، دنیا کے اسیر، غیروں کے غلام سمجھ رہے تھے کہ ہم ایک اسیر کو لے کر آ رہے ہیں، حالانکہ در حقیقت یہ خود اسیر تھے، یہ خود خواہشات کے غلام تھے، دنیا کے اسیر تھے. اور جسے زنجیروں میں ظاہراً جھگڑا ہوا تھا وہ دنیا کا آزاد ترین انسان تھا. درود پڑھیے بر محمد آل محمد. آزادی، اصل آزادی یہ ہے. انسان اگر چاہتا ہے کہ حریت کے ساتھ آزادی کے ساتھ زندگی گزارے تو اسے طے کرنا ہوگا کہ میں نے بندگی اگر کرنی ہے تو صرف اسے پروردگار کی۔ یہ زندگی تو بالآخر ایک دن جانی ہے، اگر کوئی مجھے اس زندگی کے بہانے، زندگی کی لذتوں کے بہانے اپنا اسیر کرنا چاہتا ہے یا میرا نفس خود مجھے گمراہ کرنا چاہتا ہے اور اسیر کرنا چاہتا ہے، تو یہ میری ہوشیاری ہوگی کہ میں اپنے نفس کی چالوں کو بھی سمجھوں اور غیروں کی فریب کاریوں کو بھی سمجھوں اور محفوظ رکھوں اپنے آپ کو، کیونکہ اگر میں ان کا اسیر ہو گیا تو بدترین غلامی کا شکار ہو کر کل انعام بلہم ازل چوپائیوں کی مانے یا ان سے بدتر ہو جاؤں گا، اور اگر میں اپنے آپ کو اللہ کی بندگی میں لے آیا تو یقیناً پھر میں آزادی کے سفر پر گامزن ہو جاؤں گا۔ کربلا کے یہ سارے کے سارے کردار جو امام حسین کے ساتھ ہیں، یہ سب کے سب آزاد مردگان ہیں، آزاد انسان ہیں، اور وہ سامنے پورا لشکر اسیر اور غلاموں کا لشکر ہے، مادہ پرستی کا شکار ہیں، ادھر معنویت ہے، روحانیت ہے، ادھر دولت سمجھتے ہیں شہر رائے کی حکومت کو، گندم کو، انگوٹھی کو، لباس کو، زرہ کو، شمشیر کو، گھوڑے کی زین کو، لٹیرے ہیں، مال دنیا کے اسیر ہیں، لوٹ کر لے جا رہے ہیں، اسے کہتے ہیں مادہ پرستی۔ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، قربتاً اللہ میدان میں صبح اترے ہیں، اتارنے والے نے کہا ابشرکم بالجنہ، میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں، اس نیت کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ میدان میں آئے ہیں، مگر کر کیا رہے ہیں؟ خیمے لوٹ رہے ہیں، اسباب لوٹ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ ہے مادہ پرستی۔ نمازوں کے ساتھ، قرآن کے حفظ کے ساتھ، قرآن کی تلاوت کے ساتھ، اگر یہ ساری عبادات بھی ہوں مگر ساتھ ساتھ یہ سلسلے بھی ہوں، تو مجھے بتائیے ایسی نمازیں، ایسے روزے، ایسا حفظ قرآن کیا کام آنے والا؟ کیا ایسی صحابیت کام آنے والی؟ تقاضے ہیں، دین کے تقاضے ہیں، صحابی رسول ہونا یقیناً بڑا افتخار ہے، مگر اس افتخار کو مسلسل خطرات لاحق ہیں، اس کی حفاظت ضروری ہے۔ جس طرح زندگی اللہ کی ایک نعمت ہے، اس کا مل جانا خدا کا بڑا انعام ہے، مگر اس انعام کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ زندگی مسلسل خطرے پر ہے، ذرا سی خطا اس زندگی سے محروم کر سکتی ہے، اسی لیے مولا کائنات نے فرمایا اپنی صحت کے لیے تدبیر کرتے رہو، اپنی صحت کے لیے تدبیر کرتے رہو، کبھی بھی یہ صحت تم سے چھن سکتی ہے، لہذا اپنی صحت کی حفاظت کرو، جو تمہارا رزق حلال، مال حلال جو تم نے کمایا اس کی حفاظت کرو، اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرو، قو انفسکم و اہلیکم النار اللتی وقودھا، اللہ اکبر، کتنی سخت آیت ہے، حکم ہے، ہماری ذمہ داری بتائی، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ اس آگ سے کہ جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہوں گے، اللہ اکبر۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنی فیملی کی نسبت ہم ذمہ داری کو نبھائیں، ایسے راستے سے انہیں بچائیں کہ جو جہنم کا راستہ، اپنی بھی حفاظت کریں، اپنے اہل و عیال کی بھی حفاظت کریں۔ دور پڑے پر محمد و آل محمد۔ یہ مال، یہ سرمایہ، یہ جتنا بھی ہے اس کی حفاظت کرنی، زندگی کی حفاظت کرنی ہے، یہ خدا کا انعام ہے، ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ اگر کوئی صحابی رسول تھا افتخار ہے، مگر اس صحابیت کی حفاظت کرنی ہے، اس صحابیت کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، اگر صحابی رسول بھی ہو مگر غدیر کو انکار کر دے تو مجھے بتائیے صحابیت کام آئے گی؟ اگر رسول کا صحابی ہو مگر بعد رسول، اگر اہل بیت رسول کے ساتھ حسن سلوک نہ کرے، سوء سلوک اگر ہو، تو کیا یہ صحابیت اپنے اس مقام و درجے پر باقی رہے گی؟ اس کی حفاظت کرنی ہے۔ صحابی رسول ہو مگر پھر آل رسول کے مقابلے میں شمشیر کھینچ کر آ جائے، علی ابن ابی طالب کے مقابلے میں آ جائے، تو کیا پھر یہ صحابیت مخدوش نہیں ہو جائے گی؟ کسی چیز کا مل جانا کافی نہیں ہے، اس کی حفاظت کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ ہر نعمت خطرے سے دوچار ہوتی ہے، شیطان ہر نعمت کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے، ظاہری نعمتوں کو بھی، انسان سے چھیننے کی کوشش کرتا ہے اور باطنی نعمتوں کو بھی چھیننے کی کوشش کرتا ہے. تو انسان ہوشیار اگر ہو تو حفاظت کرتا ہے. اگر توفیق بندگی ملی ہے, اللہ کی بندگی کر رہے ہیں, تو یہ مت سمجھیے کہ اللہ کی بندگی اگر کر رہے ہیں تو کافی ہے. نہیں, یہ اللہ کی بندگی کسی بھی موقع پر شیطان چھین سکتا ہے. آپ نماز پڑھیں, بڑے خلوص سے آپ نے نماز شروع کی, مگر دوران نماز شیطان پوری کوشش کرے گا کہ شرک لے آئے. اچانک کوئی آپ کے برابر آ کر کھڑا ہوا نمازی, اب آپ کی قرآت جو پہلے آپ کر رہے تھے, اب ذرا اس میں اگر تھوڑا سا مخالج میں دقت شروع کر دی, اب ذرا صحیح طرح ادا کروں, برابر میں کوئی آ کر کھڑا ہو گیا, پہلے تو ایسے ہی پڑھ رہا تھا مگر اب کوئی آ گیا, پیچھے سے آہٹ محسوس ہوئی. اسی طرح کہتے ہیں کہ ایک نمازی مسجد میں اس زمانے میں کہیں نماز پڑھ رہا تھا, نماز پڑھتے پڑھتے پیچھے, اب رات کا وقت تھا, بارش ہو رہی تھی, نماز شب پڑھ رہا تھا, آہٹ محسوس ہوئی, اس نے اپنی نماز کو ذرا بڑے انہماق سے قرآت کو تھوڑا سا اور بہتر انداز میں ادا کرنا شروع کر دیا. کوئی آ گیا ہے, ذرا احتیاط کرنے لگا, اور دقت سے پڑھنے لگا, پھر ایک اور نماز پڑھی, پھر اور نماز پڑھی, ٹائم تھا پھر نماز شروع کر دی. اندر ایک احساس ہے کوئی موجود ہے. کافی نمازیں پڑھنے کے بعد جب فجر کا وقت قریب آیا تو پھر مڑ کر دیکھا باہر جو بارش ہو رہی تھی, تو کوئی کتا باہر بارش سے بچنے کے لیے آ کر مسجد کے کونے میں بیٹھ گیا تھا. اللہ اکبر. خیر, پوری رات میں عبادت کرتا رہا اس کتے کے لیے کہ یہ کتا جو آیا تھا, میں سمجھا کوئی آ کے بیٹھا ہے پیچھے, کوئی مسجد میں آیا ہے, اس کے خیال سے میں اپنی عبادت کو متاثر کر گیا. اللہ اکبر. بسا اوقات انسان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے, یہ اب چاہے یہ کتا ہو یا کوئی اور انسان ہو, اگر غیر اللہ کے لیے ذرا سی بھی نیت شامل ہو گئی تو شرک ہو جائے گا, خلوص ختم ہو جائے گا. تو عبادت کی توفیق مل جانا یہ خدا کا ایک لطف و کرم ہے, مگر اس لطف و کرم کی بھی حفاظت کرنی ہے. ایسا نہ ہو کہ شیطان کوئی وسوسہ پیدا کر کے ہم سے یہ لطف و کرم الہی چھین لے اور وہ بدل جائیں شرک کے اندر, ریاکاری کے اندر بدل جائے, کیونکہ ریاکاری شرک ہے. اللہ اکبر. کس قدر ایسے امور انجام دیتے ہیں کہ جن کے پیچھے شیطان پڑا ہوا ہوتا ہے, وہ نہیں چاہتا کہ بندگی پروردگار ہم کریں, وہ ہمیں اللہ کی بندگی سے نکال کر نفس کی بندگی میں لانا چاہتا ہے, غیر اللہ کی بندگی میں لانا چاہتا ہے. اسلام کے پیغام کا آغاز ہی یہاں سے ہوا, قولوا لا الہ, پہلے تمام معبودوں کا انکار کرو, کسی کے لیے تم نے کچھ نہیں کرنا, کسی کی خاطر نہیں کرنا, اگر کسی کی خدمت بھی کرنی ہے تو اللہ کی خاطر, کسی سے محبت بھی کرنی ہے تو اللہ کی خاطر, کسی سے بغض بھی رکھنا ہے تو اللہ کی خاطر. چھٹے امام فرماتے ہیں الحب للہ والبغض للہ, محبت بھی اللہ کی خاطر, بغض بھی اللہ کی خاطر, جہاد بھی اللہ کی خاطر, عبادت بھی اللہ کی خاطر, گھر کے اندر خدمات بھی اللہ کی خاطر, حسن سلوک بھی اللہ کی خاطر, حقوق ہمسائگان بھی اللہ کی خاطر, معاشرے میں اپنا کردار, امر بالمعروف والنہی عن المنکر بھی اللہ کی خاطر, کسب و کار, اپنا معاش, اپنا رزق حاصل کرنا بھی اللہ کی خاطر, سیاست کے اندر حصہ لینا بھی اللہ ہی کی خاطر ہونا چاہیے, ثقافت کے حوالے سے بھی ہر اقدام اللہ ہی کی خاطر ہونا چاہیے. یہ للہیت ہے, اس بندگی کا تقاضا کہ جو لائق ہے, جو اس مقام پر ہے کہ اس کی بندگی کی جائے. اللہ اکبر. قربان جائیں, یہ بندگی کب ہوتی ہے, اس کمال بندگی کو دیکھنا چاہیں تو ایک مرتبہ کسی شخص نے آ کے مولا امیر المومنین سے سوال کیا, یا علی هل رأيت ربك, اے علی آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے جس کی آپ عبادت کرتے ہیں؟ اے علی آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے کہ جس کی آپ عبادت کرتے ہیں؟ قال علیہ السلام ویلو کا, تجھ پر وائے ہو, میں اس رب کی عبادت نہیں کرتا کہ جسے میں نے دیکھا نہ ہو. اب مولا کا اگلا جملہ اس شخص کے جملے کی عکاسی کرتا ہے کہ اس نے کس لہجے میں کہا ہوگا، توجہ رکھیے گا۔ یہ کہتا ہے آپ نے اس رب کو دیکھا ہے، اسی لہجے میں کہا ہوگا، آپ نے اس رب کو دیکھا ہے، یعنی کیا اس رب کو دیکھا جا سکتا ہے؟ اس کے پیش نظر دیکھنا سے بصارت سے تھا، کہ آپ نے کیا اس رب کو دیکھا ہے؟ اس سے زیادہ اس کی معرفت عالم مادہ کو دیکھ رہا تھا۔ کیا آپ نے اس رب کو دیکھا ہے؟ جب علی نے کہا کہ میں اس رب کی عبادت نہیں کرتا جسے دیکھا نہ ہو، تو تعجب سے کہا ہوگا اس نے کہ کیا آپ نے اس رب کو دیکھا ہے؟ مولا نے فرمایا وائلو کا وائے ہو تجھ پر، میں نے اسے ان نگاہوں سے نہیں بلکہ اپنے دل کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ وہ بصارت سے نظر نہیں آتا، وہ بصیرت سے دیکھا جاتا ہے، دل کی نگاہ سے۔ مگر جس کے پاس دل کی نگاہ ہی نہ ہو، یہ بصارت تو اس کے پاس ہو مگر وہ دل کا نابینا ہو۔ قرآن ایسے ہی نابینا کو اعمى کے لفظ سے یاد کر کے کہتا ہے، جو دنیا میں نابینا ہے اعمى ہے، اسے آخرت میں بھی نابینا محسوب کیا جائے گا۔ یہ نابینا یہ نہیں، بلکہ وہ نابینا دل کا نابینا، جسے اس دنیا میں خدا نظر نہیں آیا اسے آخرت میں بھی خدا نظر نہیں آئے گا، جسے یہاں اس دنیا میں حق نظر نہیں آیا اسے آخرت میں بھی حق نظر نہیں آئے گا، جس کے دل کی نگاہ یہاں پر نابینا رہی وہ آخرت میں بھی نابینا رہے گا، اور جس نے یہاں پر بصیرت حاصل کر لی، جس نے یہاں پر دل کی نگاہ حاصل کر لی، تو پھر وہ آخرت میں بھی ان جلووں کو دیکھے گا کہ جو جلوے کسی نابینا کو نظر نہیں آئیں گے، دل کے اندھوں پر نظر نہیں آئیں گے۔ یہ شخص بھی ابھی تک بصارت کا اسیر تھا، بصیرت اس نے حاصل نہیں کی تھی، اس لیے مولا کائنات سے پوچھ رہا تھا کیا آپ نے اس رب کو دیکھا ہے؟ حضرت نے فرمایا وائے ہو تجھ پر، میں نے اسے ان نگاہوں سے نہیں بلکہ دل کی نگاہوں سے دیکھا ہے۔ دور پڑی بر محمد آل محمد۔ بندگی کا کمال یہ ہے کہ انسان اپنے پروردگار کی معرفت حاصل کرے، اور جسے پروردگار کی معرفت حاصل ہو جائے وہ کبھی تصور نہیں کر سکتا اس کی بندگی سے نکلنے کا۔ ابھی دامن وقت میں گنجائش نہیں، ایک بار اگر لذت آ گئی اللہ کی بندگی کی تو کبھی کسی غیر اللہ کی جانب توجہ نہیں جائے گی۔ ایک بار اگر نماز میں مزہ آ گیا، نماز کی لذت اگر محسوس ہو گئی، تو پھر حال وہ ہوتا ہے جو علی ابن ابی طالب اللہ اکبر، پاؤں میں تیر لگ گیا، یا رسول اللہ علی کے پاؤں میں تیر لگا ہے مگر نکالا نہیں جا رہا، نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو علی کو تکلیف بہت ہوتی ہے، نہیں نکالا جا رہا، کیا کریں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا کہ جب علی نماز پڑھ رہا ہو اس وقت نکال لے۔
اللہ
جب علی نماز پڑھ رہا ہو اس وقت نکال لینا، اور یہی ہوا۔ جب مولا کائنات نماز میں مشغول ہوئے تو بڑی آسانی سے وہ تیر نکال دیا گیا، علی کی جانب سے کوئی مزاحمت نہیں ہوئی، اس لیے کہ علی اس وقت اس جسم کی جانب متوجہ نہیں تھے، علی کی ساری توجہ اللہ اکبر۔ ایک جملہ پڑھتے ہیں نا اب نماز سے پہلے، وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما، میں اپنی توجہ اس ذات کی جانب کرتا ہوں کہ جس نے زمین و آسمان کو جو جس میں ہے خلق کیا ہے۔ جب اس کی جانب توجہ ہو جائے تو انسان اپنے جسم میں مادی سے لا تعلق گویا ہو جاتا ہے، اس کی جانب سے توجہ ہٹ جاتی ہے، ایسی ہٹ جاتی ہے کہ پھر اگر تیر بھی نکال لیا جائے تو اس کا احساس نہیں ہوتا. یہ عشق، یہ لذت عبادت، یہ لذت بندگی اگر آ گئی، اگر نیکیاں اللہ کی خاطر کیں، اگر ایک بار مزہ آ گیا اللہ کی خاطر نیکی کرنے کا، خاموشی کے ساتھ نیکی کرنے کا، اگر زہد و تقویٰ کی لذت محسوس ہو گئی، تو پھر انسان کبھی اللہ کی بندگی سے نکلنے کا تصور بھی نہیں کرے گا. پھر انسان ہمیشہ پناہ مانگے گا، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. اس لیے سب سے پہلے یہی پڑھا جاتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، پھر بسم اللہ پڑھی جاتی ہے. کام کو شروع کرنے سے پہلے پناہ مانگی جاتی ہے پروردگار کی شیطان کے شر سے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رحمان و رحیم کے نام سے کام شروع تو کروں مگر بیچ میں شیطان وسوسہ کر دے. شیطان پیچھا چھوڑ سکتا ہے؟ جب ابراہیم جیسے پیغمبر، پیغمبر حکم الہی کی وجہ آوری کے لیے اپنے فرزند کو لے کے جا رہے ہیں، تو تین مقامات پہ شیطان نے کوشش کی ہے. آج جو رمی جمرات کرتے ہیں، یہ تین شیطان نہیں، یہ تین مقامات ہیں کہ جہاں پہ اس شیطان نے کوشش کی کہ جناب ابراہیم کو منصرف کر دے کہ وہ اپنے فرزند کو اللہ کی راہ میں جس خلوص سے ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں اس فعل سے منصرف کر دے. مگر جناب ابراہیم نے تینوں مقامات پر اسے کنکریاں مار کر خود سے دور کیا اور خدا کی راہ میں اس کی حکم بجاوری کے لیے آگے چلے گئے. جب جناب ابراہیم جیسے نبی کو، اولو العزم نبی کو نہیں چھوڑ سکتا شیطان، تو بتائیے ہمارے جیسے عام افراد کو کیسے شیطان خلوص کے ساتھ عبادت و فرائض اور نیکیاں انجام دینے دے گا. لہذا جب نیکیاں، کوئی بھی نیک کام کرنے کے لیے نکلیں، کوئی بھی اچھائی یا عبادت کے لیے آپ نکلیں، تو اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم پہلے پڑھیں کہ خدایا مجھے پناہ میں رکھنا اس شیطان اللعین الرجیم سے، کیونکہ جو کام تیرے نام سے شروع کرنے جا رہا ہوں ایسا نہ ہو کہ یہ آ کر میرے خلوص کو شرک میں بدل دے، میرے خلوص کو ریاکاری میں بدل دے، یا اور کوئی اس قسم کی خدا نہ خاصہ خرابی پیدا کر دے. لہذا یہ بہت ضروری ہے، اللہ کی بندگی یہی آزادی ہے. ہمارا مفہوم، ہمارا جو بات ہم ذکر کر رہے تھے آزادی کے حوالے سے، برترین آزادی انسان کی غیر اللہ کی بندگی سے آزادی ہے، کیونکہ غیر اللہ کی بندگی پسیوں میں لے جاتی ہے. اور جس کا بہترین مظہر اس مفہوم کو سمجھنے کے لیے میدان کربلا ہے. رو بھی رہا ہے، پہچانتا بھی ہے، مگر پھر بھی مظلوم کربلا کی انگلی کاٹ کر انگوٹھی اتار رہا ہے. ایک انگوٹھی کے لیے اس قدر بدبخت ہو گیا، اس قدر گر گیا، اس مادی فائدے کے لیے کہ فرزند رسول دوش رسول کے سوار کی انگلی کو قطع کر رہا ہے. عجب ہے کربلا کا میدان، کہاں وہ کردار قربان جائیں، کہاں یہ کردار، کہاں ان کے مقابلے میں وہ کردار کہ شب عاشور ہے اور ساری مائیں اپنے بچوں کو لیے بیٹھی، ماں جیسی ذات شب عاشور اپنے بچوں کو لے کر بیٹھی ہوئی ہے. جس ماں کو دیکھی اپنے بچوں کو لیے بیٹھی ہوئی ہے اور سر اپنے زانوں میں رکھے بازوں میں ہاتھ پھیرتی جا رہی ہیں اور انہیں تلقین کرتی جا رہی ہیں، بیٹا تمہیں تو معلوم ہے نا تم کس کے فرزند ہو، کس کے چشم و چراغ ہو، کل کا دن پتا ہے نا تمہیں کیسا دن ہے، کل مارکے کا دن ہے، کل قربانیوں کا دن ہے، کل ماں جائے پر وقت پڑنے والا ہے. ایک ماں اپنے دونوں فرزند کو لیے ہوئے ہے اپنی آغوش میں، میرے بچوں کل مجھے شرمندہ نہ کروانا. دیکھو میرے بچوں، کل کا دن تمہارے ماموں پر بڑا سخت دن ہے، کل تمہیں بتا دینا ہے تم جعفر تیار کے نرن پوتے ہو اور حیدر کرار کے نواسے ہو. اللہ اکبر، کہاں وہ پسترین کردار، کہاں ان کے مقابلے میں ماں جیسی ہستی جو اپنی اولاد کے لیے خود کو قربان کر دیتی ہے، مگر وہ ماں رات بھر اپنے بچوں کو تلقین کر رہی ہے. جس ماں کو دیکھیں مامتا کربلا میں شب عاشور عجب رنگ میں نظر آ رہی ہے. یہ کوئی اسیر ماں نہیں ہے، یہ مامتا اس محبت کی بھی اسیر نہیں ہے جو اولاد سے ہوا کرتی ہے، اور وہ مائیں اپنے بچوں کو تلقین کر رہی تھی، یہ ماں بھی اپنے بچوں کو تلقین تلقین کر رہی تھی کہ کل شرمندہ نہ کروانا. کل بتا دے کہا اماں اب تربیت یہ ہے کہ دونوں فرزند کہتے ہیں اماں کل صبح کو ہونے دیں, پھر دیکھیے گا ہم بتا دیں گے کہ ہم کس کے پوتے ہیں, ہم کس کے نواسے ہیں, جذبے بلند ہیں. تربیت آخر ایک ایسے ماموں نے کی ہے کہ جس کی تربیت میں یہ پروان چڑھے ہیں وہ غیرت کا وفا کا خدا کہلاتا ہے, شجاعت کا پیکر ہے, حیدر کرار کا وہ فرزند ہے کہ جو میدان میں اگر اتر جاتا تھا تو قلب دشمن کو چیرتا ہوا نکل جاتا تھا, کسی کی مجال نہ تھی کہ اس کے مقابلے میں آتا. ایسے شجاع و دلیر و بہادر با وفا ماموں کے یہ بھانجے ہیں. ایک مرتبہ جب یہ ماں نے تلقینیں کی اور ان کو تب وصیت کی اور ان کو کہا, ایک مرتبہ ایک اور وصیت کی, آخر میں کہا دیکھو میرے بچوں خبردار, کل جب جنگ ہو ایسا نہ ہو کہ تم جنگ کرتے کرتے ترائی کی طرف چلے جاؤ. خبردار یاد رکھنا, یاد رکھنا کہ تبھی اصغر بھی پیاسا ہے, ابھی سکینہ بھی پیاسی ہے. اللہ اکبر, ماں اپنے پیاسے بچوں سے کہہ رہی ہے ترائی کی جانب نہ چلے جانا, کیونکہ ابھی سکینہ بھی پیاسی ہے, ابھی اصغر بھی پیاسا ہے. اللہ اکبر, کہاں ملے گی ایسی ماں کی مثال کہ جو ماں اپنے پیاسے بچوں کو منع کر رہی ہو کہ لڑتے لڑتے کہیں ترائی کی جانب نہ چلے جانا. اور یہیں سے پتا چلتا ہے اس ماں کو بڑا اعتماد ہے اپنے بچوں پر کہ میرے یہ بچے تو ہیں سامنے شقی دشمن ہیں, مگر ہو سکتا ہے کہ میرے بچے ایسے شجاع و دلیر ہیں, ننیال و ددیال سے وہ شجاعت ملی ہے انہیں کہ کمسن تو ہیں مگر یہ دشمن سے خوف کھانے والے نہیں ہیں, ہو سکتا ہے لڑتے لڑتے ترائی کی جانب چلے جائے. تو ماں اسی لیے ان کو نصیحت کر رہی ہے, خیال رہے صبح ہوئی ماموں سے بڑی مشکل سے اجازت ملی ہے. جب اجازت مل گئی دونوں شہزادوں کو سوار کرایا امام حسین نے اور مولا عباس نے, یہ دونوں شہزادے میدان میں اترے. عجب جنگ کی ہے, قربان جائیں جناب عباس حوصلہ بڑھا رہے ہیں, امام حسین نظارت کر رہے ہیں, تشویق کر رہے ہیں, شجاعت اور دلیری کی تاریخ رقم کر رہے ہیں. بچے لڑتے لڑتے ایک بھائی ذرا پانی کے قریب ہو گیا, بڑا بھائی ترائی کی جانب تھوڑا تھا, لڑتے لڑتے اس طرف چلا گیا. لڑائی کے اندر اسے یہ گمان یہ احساس و توجہ نہ رہی کہ میں کس سمت میں ہوں, اسے جو اس طرف ہوتے ہوئے دیکھا پکار کے کہتے ہیں چھوٹے بھائی نے کہا بھیا اس طرف آ جاؤ, اما نے تلقین کی تھی, اما نے نصیحت کی تھی کہ دیکھو ترائی کے قریب نہ جانا. اللہ اکبر, کس تربیت کے پالے ہوئے, کس طرح پروان چڑھائے ہوئے ہیں, کیا جذبات اور احساسات ہیں, کیا اعلیٰ اقدار ہیں میدان جنگ میں, اس بات کا خیال ہے لڑتے لڑتے ماں نے کیا نصیحت کی ہے, احساسات ہیں, جذبات ہیں, احترام ہیں. ابھی اصغر پیاسا ہے, ابھی سکینہ پیاسی ہے, اگر انہوں نے پانی نہیں پیا تو ہم کیسے پانی پی لیں. یہ اس نظام تربیت میں بچوں کی ایسی تربیت کی تھی ماں نے. اللہ اکبر, بچے تھے لڑتے لڑتے زخمی ہوتے ہوتے ایک وقت وہ اپنی سواریوں سے گرے, اپنے ماموں کو پکارا مدد کے لیے. اللہ اکبر, قربان جائیں جب تک امام پہنچتے دونوں شہزادے اس دنیا سے رخصت ہوئے, جناب عباس نے ان کو اٹھایا, مولا نے اٹھایا, ارے لاشیں لے کر آئے خیمے کے قریب لا کے رکھ دیے. اس کے بعد ایک مرتبہ فضا کو آواز دی, فضا کو آواز دی کہ جاؤ شہزادی کو بلا کر لے کے آؤ. اللہ اکبر, فضا نے شہزادوں کے لاشیں دیکھے, اندر شہزادی کو پیغام پہنچایا, شہزادی سے کہا کہ مولا بلا رہے ہیں. اب جو جناب شہزادی زینب آئی ہیں دروازے پر اپنے دونوں بچوں کے لاشیں دیکھے, ایک مرتبہ جب مولا نے کہا کہ تمہارے شہزادے آئے ہیں بڑی شجاعت سے لڑے ہیں, اللہ اکبر, قربان جائیں ایسی ماؤں پر, کیا جواب دیا شہزادی زینب نے کہ بھیا بھیا میں نے انہیں آپ پر سے فدیہ کر دیا. اور اس کے بعد پروردگار عالم کو پکار دے گا اللہم اللہم تقبل منا. اللہ اکبر, خدایا ہماری اس
قربانی تو بارگاہ میں قبول فرما. قربان جائیں کربلا کے ان ماؤں پر جنہوں نے قیامت تک کی ماؤں کے لیے ایک ایسا اسوہ چھوڑ دیا کہ قیامت تک مائیں اگر ان ماؤں کو اپنا اسوہ بنا لیں تو بہترین بچوں کی پرورش کر سکتی ہیں. یزیدیت کو ہر دور میں مٹانے کے لیے، یزیدیت کے راستے کو روکنے کے لیے ہر دور میں کربلا کی ماؤں کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے نسلیں پربان چڑھائی جا سکتی ہیں. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین فتیار عالم الذین ظلموا ایم القلب ینقلبون. پروردگار تجھے واسطہ محمد آل محمد کا ہماری ان قلیل عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار ہر غیر کی بندگی سے نجات حاصل کرتے ہوئے صرف اور صرف خلوص کے ساتھ ہمیشہ تو اپنی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد آل محمد کی ہماری معرفتوں میں اضافہ فرما، ہمیں اپنی معنویت اور روحانیت میں اضافہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ہر قسم کی مادہ پرستی سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اس اخلاق حسنہ کو جو محمد علی محمد کا اخلاق ہے اپنا اخلاق بنانے کی توفیق عطا فرما، ہمیں وہ اقدار جو ہمیں محمد علی محمد نے اپنی سیرت میں اپنے کردار میں دی انہی اقدار کو اپنی زندگی میں مقدم و نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد علی محمد کا مشکلات اور مسائل کے حل میں ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما. عزاداری مظلوم کربلا جن مشکلات کا سامنا کر رہی ہے پروردگارا ان مشکلات کو پیدا کرنے والے عناصر و قوتوں کو ذلیل و خوار فرما. بارگاہ جو عزاداری کو فروغ دینے کے لیے عزاداری کا دفاع کرنے کے لیے مشغول و مصروف عمل ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. ہماری مملکت کے خلاف ہونے والی سازشوں کو ناکام فرما. ہماری مملکت کے ادارے، ذمہ دار ادارے جو احسن طریقے سے اپنی ذمہ داریوں کو نبھا رہے ہیں ان کی بھی توفیقات میں اضافہ فرما، اور جو کوتاہیاں کر رہے ہیں ان کی اصلاح فرما، جو کالی بھیڑیں ہمارے اداروں میں شامل ہو چکی ان کالی بھیڑوں سے ہمارے اداروں کو پاک و پاکیزہ فرما. ہمارے الہ تجھے واسطہ محمد علی محمد کا ہمسایہ ملک میں بگڑتے ہوئے حالات کی بار الہ وہاں کی مظلوم عوام اور تیرے بندے، تیرے اہل بیت کے چاہنے والے، تیرے پیغمبر کے چاہنے والے بار الہ جو اس مملکت میں ظلم و ستم کا خصوصاً شکار کیے جا رہے ہیں انہیں ظلم و ستم سے محفوظ فرما. ظالموں کو ذلیل و خوار و نیست و نابود فرما. بار الہ ظالموں کو ظالموں کے ساتھ مشغول کر دے. ہماری مملکت کی، جمہوری اسلامی کی مملکت کی حفاظت فرما. نظام اسلامی کی حفاظت فرما. نظام ولایت فقیہ کی حفاظت فرما. دشمنان مرجعیت خوار و نیست و نابود فرما. نائجیریا میں آیت اللہ زکزکی اور ان کے پیروکاروں کی حفاظت فرما. بحرین کے مظلوم مومنین کی حفاظت فرما. اسی طرح دیگر عرب ممالک میں رہنے والے مومنین جو مشکلات کا شکار ہیں انہیں بھی جلد از جلد مشکلات و ظلم و ستم سے نجات عطا فرما. بار الہ تمام مجاہدین اسلام، مقابل قوت مدافعین حرم کو فتح و نصرت و کامیابی و کامرانی عطا فرما. قلب امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. مولا امام زمانہ کے ظہور میں تاجید فرما.